خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر، خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، انہیں سجاؤ، یہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ اللہ تبارک و تعالی سفر حج پر جانے والوں کا سفر قبول فرمائے، اور جو عشاق دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ذوق والی شوق والی حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفم و تعظیمہ میں رہنا اور طواف کے حوالے سے بالخصوص انشاءاللہ سوالات ہم قبلہ استاد العلماء حضرت مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ سے کریں گے۔ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفم و تعظیمہ میں حج تمتع کے لیے اور حج قران کے لیے بالخصوص جو عشاق جاتے ہیں، جو عاشقان رسول جاتے ہیں، تو ان کو پہلے جو ہے وہ عمرہ کرنا ہوتا ہے، اور عمرہ کرنے کے لیے ان کو احرام بھی باندھنا ہوتا ہے، اور احرام بعض اوقات باندھنا یہ مشکل بن جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہے، احرام باندھ لیتے ہیں اور احرام باندھ کر پھر چلنا کیا ہو جاتا ہے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اس پروگرام کے اندر، اس سلسلے کے اندر، آپ کو احرام باندھنے کا اچھا آسان کمپریہنسو ایزی طریقہ، جس میں آپ کو چلنے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے، یہ انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ اصل میں یہ طریقہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قاسم القدسیہ سے الحمدللہ رب العالمین یہ دیکھا ہے اور سیکھا ہے، اور یہ احرام باندھنے کا ایسا طریقہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کے پاس بیلٹ نہ بھی ہو تو بھی آپ بڑے کمپریہنسو اور بڑے آسان انداز میں جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی ہمارے بہت ہی پیارے حاجی عبدالاحد عطاری، آپ انشاءاللہ الکریم ہمیں احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتائیں گے اور سکھائیں گے۔ اور یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں، جب تک یہ ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں، کہ احرام کو بندہ ایک سعادت سمجھ کے پہنے، یہ ذرا بات غور کرنے والی ہے۔ احرام پہننا ہے سعادت سمجھ کر پہننا ہے، مصیبت سمجھ کر نہیں پہننا ہے، کیا ہو گیا اب تو احرام پہن لیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے دن گزرے گا، کیسے جو ہے وہ رات گزرے گی، کس طرح سفر گزرے گا، کیسے بس میں بیٹھیں گے، جس طرح عام لباس پہنے ہوئے بندے کا وقت گزرتا ہے ویسے ہی انشاءاللہ احرام پہنے ہوئے بھی وقت کیا ہے یہ گزر جائے گا، رکے گا نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر احرام آپ ٹھیک طریقے سے باندھ لیں گے تو آپ کو اس میں کسی طرح کی، اللہ نے جہاں تو انشاءاللہ، آزمائش کا سامنا بھی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں حاجی، احرام لے کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے ارد گرد لپیٹ لیتے ہیں، تو ان کو پھر چلنے میں بعض اوقات جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے حاجی عبدالاحد عطاری بتائیں گے کہ احرام باندھنے کا آسان کمپریہنسو اچھا اور بہترین طریقہ کیا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ بعض اوقات جو دونوں چادریں ہیں احرام کی، اوپر کی بھی اور نیچے کی بھی، لوگ تولیے کی لیتے ہیں، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تہبند جو ہے یہ تولیے کا ہو تو اس میں بعض اوقات جو ہے وہ ریش بھی ہو جاتی ہے، بندے کو ریشز ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اس کو سنبھالنا پھر یہ ایک الگ سے کیا ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ تو امیر السنت کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ تہبند جو ہے یہ لٹھے کی چادر کا ہونا چاہیے، اور اوپر لینے کے لیے جو چادر ہے یہ ہونی چاہیے تولیے کی۔ تو میں نے جو عرض کیا تھا کہ احرام کو مصیبت سمجھ کر نہیں، بلکہ سعادت سمجھ کر جو ہے وہ باندھنا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ رہنا چاہیے. ایک ایک بات اور ایک بات میں یہاں اور بھی عرض کروں. رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری آپ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ احرام باندھ کر کے گھر میں کچھ وقت جو ہے یہ گزار لیں. گھر میں احرام باندھ کر اگر آپ کچھ وقت گزاریں گے تو اس سے بھی بندے کو کچھ جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا اس کے اف اینڈ بٹس ہیں, کیا اس کی احتیاطیں ہیں, اور تھوڑا سا بندے کو بس احرام فرینڈلی ہونا ہوتا ہے, باقی کوئی اتنی بڑی اس کے اندر یوں بولیے کہ کوئی پرابلم والی یا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. مفتی صاحب الحمدللہ پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں, اور جب تک ہم آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں میں دو تین چھوٹے چھوٹے سوال جسے یوں بولیں وہ کر لیتا ہوں. سر, سر نہیں چھپانا ہوتا احرام میں, احرام کی حالت میں, تو اگر کوئی سر پر ہاتھ رکھ لے تو کیا ہوگا؟
سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا جائز ہے. حضرت مولا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں اپنا یا دوسرے کا ہاتھ اپنے سر یا ناک پر رکھنا بالاتفاق مباح ہے, کیونکہ ایسا کرنے والے کو ڈھکنے یا چھپانے والا نہیں کہا جاتا.
دعا جیسے مانگتے ہیں, دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں آمین, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
پھیر سکتا ہے, مطلقاً اجازت ہے.
اور یہ فرمائے کہ جو احرام کی حالت میں ہو, احرام کی نیت کیے ہو, وہ چادر لے سکتا ہے؟ چادر تو عموماً سلی ہوئی چادر ہوتی ہے, جیسے سو رہا ہے تو آپ کی چادر کوئی نہ کوئی تو اوڑھ کے جو ہے وہ سوئے گا, اور پاؤں بھی چھپا سکتا ہے یا نہیں چھپا سکتا, یہ بھی بتائیں.
دیکھیں پاؤں تو چھپا سکتا ہے, یعنی جب وہ چادر اوڑھے گا سوتے ہوئے تو پاؤں چھپا سکتا ہے اور چادر بھی لے سکتا ہے, چہرہ نہیں چھپائے گا.
صحیح, ٹھیک ہے جی. یہ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی لیں گے, آپ کے میسیجز کو بھی لیں گے. اور اس میں ایک اور بڑی بات, اس دفعہ احکام حج پروگرام کے اندر جو کوشش ہو رہی ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو سوال اور اس سوال کا مفتی صاحب جو ہے وہ شارٹ جواب دے رہے ہیں تاکہ اس کو یاد رکھنا بھی کیا رہے آسان رہے. مفتی صاحب ویسے حج کے احکام یاد رکھنا یہ بھی ایک کام ہے, اور یاد یہ رہتے نہیں ہیں, آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟
میں 1000% اتفاق کروں گا.
اللہ,
اصل میں انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز یوز ٹو نہ ہو آہستہ آہستہ انسان کے ذہن سے وہ چیز بھول جاتی ہے. 2 سال وہ رہا نا
جی,
کرونا رہا
جی,
تو لوگوں نے حج اور عمرے کے مسائل پوچھے ہی نہیں.
صحیح.
اچھا پھر جب وہ حاجی جانا شروع ہوئے اور پھر کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو پھر ذہن میں آتا تھا کہ اچھا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو جو چیز یوز ٹو ہیں آپ جس چیز کے اندر وہ آپ کو یاد رہے گی.
ٹھیک,
لیکن جو چیز کبھی کبھی کرنا پڑتی ہے, اور حج اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں, مشکل بھی ہیں, الفاظ بھی مشکل ہیں, شکے اتنی ہیں. 27 واجبات حج کتاب کا جو مقدمہ ہے اس مقدمے میں میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ نماز اور حج اس اعتبار سے بھی مختلف ہیں کہ نماز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو 2 سے 3 اصول ضوابط ہیں ان پر مسائل کو حل کیا جاتا ہے کہ بھائی جان بوجھ کر واجب چھوڑا تو یہ حکم ہے, اور بھولے سے واجب چھوٹا تو یہ حکم ہے. لیکن جو اس کے واجبات ہیں حج کے, اللہ اکبر, ہر واجب کی اپنی تفصیل,
اللہ اکبر,
کوئی ایک قاعدہ کلیہ یہاں پر ہے ہی نہیں ہے. ہر واجب کی اپنی تفصیل, اپنی ڈیٹیل, کسی کے اندر ایک رکن کا الگ حکم, دو زیادہ رکن کا الگ حکم, تو یوں اس کے اندر تفصیل زیادہ ہے. جب تفصیل زیادہ ہے موضوع بھی مشکل ہے, اور ایک فطرتاً اس اعتبار سے بھی مشکل ہے. مطلب میں نے پہلا عمرہ 2002 میں کیا, صفا مروہ سنتے رہے, بہت سارے لوگوں نے بتایا ہوگا, لیکن جب جا کے وہاں کیفیت دیکھی تو وہ جو مشاہدہ ہے, وہ جو چیزوں کو واضح کرتا ہے, وہ کچھ اور ہے. اچھا مشاہدہ تو دور کی بات ہے نا, مشاہدہ بھی بعد میں آئے گا. کتاب بھی پڑھ لی, کتاب میرے ہاتھ میں ہے, اب میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں مجھے یہ تو بتاؤ صفا ہے کون سا, یہ والا صفا ہے کہ یہ والا صفا ہے. میں نے صحیح جو ہے وہ صفا تو شروع کرنی ہے, تو صفا کا پوچھنا پڑا کہ بھئی کون سے سائڈ پر ہے. تو یوں چونکہ مقامات زیادہ ہیں اور پھر رش کی کیفیت ہے, حج کا قافلہ تھا 2013 کی بات ہے, ابھی ہم برامدے میں تھے, میں نے لوگوں کو طواف کا طریقہ بتایا, استباء کرنا ہے یہ بتایا, اور اتر گئے مطاف میں, طواف شروع کر دیا, ایک دو چکر بھی ہو گئے, مجھے کس نے کہا مفتی صاحب آپ نے استباء تو کیا ہوا نہیں ہے.
اللہ,
تھوڑی دیر پہلے جب میں خود بتا کر آ رہا ہوں हुआ ये कि रास्ते में चादर खिसक गई, खिसकने के बाद दोबारा लपेट ली, फिर जमीन हिला के इस्तवा करना है। तो यूं एक तो ये एक मसले याद हैं, लेकिन जब आप रश में जाते हैं तो अमली तौर पर इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप भूल जाते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, कल मसला मैंने बयान किया था इज्तवा के हवाले से कि इज्तवा करना जो है तवाफ में, उसमें थोड़ी सी और तफसील है। उस तवाफ में इज्तवा करना सुन्नत है, यानी हमने ये बात तो बयान की थी कि जो तवाफ एहराम में होगा उसमें इज्तवा होता है, लेकिन उस तवाफ में इज्तवा सुन्नत है जिसके बाद सही होगी। नॉर्मली एहराम का तवाफ उमरे का होता है, इसके बाद सही भी होती है। लेकिन मिसाल के तौर पर हम फर्ज कर लेते हैं कि एक शख्स हज पे जाने से पहले हज की सही कर चुका था और अभी एहराम खोलने से पहले वो दोबारा तवाफ़े ज़ियारत के लिए आ गया, सही तो ये कर चुका है। अब इसका जो तवाफ़ है वो हालत एहराम में ही हो रहा है, लेकिन इसने सही नहीं करनी इसके बाद, इसके लिए जो है वो रमल नहीं है, इसके लिए इस्तेवा नहीं है, ये एक सूरत है।
मरहबा, माशाल्लाह। सब एक और चीज़ जो देखने में आई वहाँ, जो प्रैक्टिकल तौर पे मैंने देखा एहराम लेने के एतबार से, कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है कि वो बटनों की एक जो है ना, वो एक लाइन सी जो है वो बनी हुई है, उसको टिच बटन भी उसको जो है वो कहते हैं, तो ये बटन लगाना या पिन के जरिए से उसको जो है वो
उसको फुकान
एहराम को रोकना।
मकरू लिखा है, यानी आप जो दो चादरें उसको इस्तेमाल करेंगे, इसको पिन वगैरह जो लगाना है एक मकरू अमल है।
ठीक है जी, नाज़रीन की कॉल को भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह, मैसेज भी शामिल करेंगे। और आप मुझसे वैसे एक मशवरा दें कि आखिर लोग एहराम के अंदर एक इज़्तिराब का शिकार रहते हैं और उनका इज़्तिराब खत्म हो जाए, कि ऐसा मशवरा दें कि एहराम बंदा पहने और जिस तरह आम कपड़ों में सुकून में है, वैसे ही एहराम की हालत में भी सुकून में रहे। सही,
देखिए, इंसान किसी भी नई कैफियत से दोचार होता है तो प्रॉब्लम में आता है। प्रॉब्लम आना एक फितरी बात है, आप इसको कबूल कर लें। बस जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरी रात है, बस खराब हो गई, आपको यकीन है कि सुबह से पहले कोई हमारी मदद को नहीं आएगा।
नहीं आएगा। अल्लाह,
आप जब ये यकीन कर लेंगे कि यही कैफियत रहनी है, आप पुरसकून हो जाएंगे, बेचैनी का क्या फायदा होगा। तो बाज़ औक़ात तब्दीली होती है, आप एक नई कैफियत से दो चार होते हैं, एक नया तजुर्बा, एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर आप खुद को जितने ज्यादा सवालिया निशान करते चले जाएंगे कि क्या हुआ, क्यों है, कैसे, कब होगा। इबादत के अंदर वक़ार और इत्मीनान, ये दो बातें जो हैं वो इबादत की खूबसूरती होती हैं। फुकहाए किराम ने उसके हवाले से लिखा है, रोजे के हवाले से, कि कोई शख्स बार बार नहा रहा है और उसका जहन ये है कि वो रोजे को बोझ समझ रहा है, तो ये वकार और इत्मीनान के खिलाफ है।
नहीं,
तब रोजे को खुश दिली से कबूल करे,
आह,
इबादत बोझ नहीं होती, तो ये कैफियत भी इबादत की कैफियत है। परेशानियां दुश्वारियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन खुश दिली से इसको कबूल करे।
ठीक है जी। मुसब, आज मक्का मुकर्रमा और तवाफ के हवाले से हमारा बिलखुसूस मौजू है और हम नाज़रीन की इंशाल्लाह इस पर सवाल भी लेंगे। मक्के शरीफ का अदब और इहतराम करना चाहिए, ये बात हम सुनते ही आ रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या रूह है इसकी, किसको कहेंगे कि बंदा ये जो वक्त गुजार रहा है ये मक्के शरीफ का अदब भी कर रहा है, उसका एहतराम भी कर रहा है।
देखिए, मक्का मुकरमा और मदीना मनवरा दोनों हरम हैं। मक्का मुकरमा में खास इलाका है जिसको हरम कहा जाता है, किसी तरफ वो 18 किलोमीटर है, किसी तरफ 5 किलोमीटर है। जैसे मस्जिद आयशा का जो इलाका है वो तकरीबन 5 किलोमीटर है खाने काबा से, सबसे नज़दीक तरीन जो हदूद हरम है वो यही है। तो हरम का हिस्सा जो है ये एक मुकद्दस हिस्सा है। रूए ज़मीन में कुछ मकामात ऐसे हैं जिनकी तकदीस बाकी जगहों से अलग है, जैसा कि मस्जिद, फिर मस्जिद में भी मस्जिदुल हराम शरीफ, और फिर उसके बाद जो शहरों के हवाले से तकदीस का मामला है, मक्का मुकरमा का जो हरम है इसकी तकदीस कई एतबार से अलग है। एक एक तो इस एतबार से कि रूबे ज़मीन पर बहुत सारे काम करना जायज़ हैं, ख़ास हरम मक्का में जायज़ नहीं है, जैसा कि शिकार नहीं कर सकते।
सही,
इसी तरीके से ख़ास हरम के और कवानीन भी हैं, और ये कवानीन सिर्फ मक्का मुकरमा के हरम के, मदीना मनवरा के हरम के भी नहीं है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हरम क्यों कहा गया। देखिए, ये लफ्ज़ बाज़ वक़्त बोला जाता है बादशाह का जो महल है और उसमें भी बादशाह का जो निजी एरिया है कि यहाँ सिर्फ उसके अजीज व अकरीबा और ख़वास ही आ सकते हैं कि जी हरम है, कोई और नहीं जा सकता। अच्छा, फिर बादशाह जहाँ बैठता है उस हिस्से के अंदर कोई जाएगा, उसके आदाब, उसके रिस्पेक्ट, उसके मैनर्स, तौर तरीके अलग होते हैं।
सही
ये तो बिला तशबीह और तमसील के समझाने के लिए मैंने अर्ज़ किया।
यस
तो यूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जगह को एक ख़ास शर्फ अता फरमाया, एक ख़ास फजीलत अता फरमाई और खाने काबा यहाँ कायम फरमाया। खाने काबा के बिना यहाँ पर मौजूद है, खाने काबा आजमतों का घर है वो यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो जगह है इस जगह को हमारे लिए एक ख़ास मकाम बनाया है। ये शाइरुल्ला है,
सही
अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो इस जगह की तज़ीम करने का हुक्म खुद कुरान हदीस ने हमें दिया, इसलिए इस जगह की तकदीस, तज़ीम और जो हुरमत है वो बहुत ज़्यादा है।
ठीक है जी। क्या करेगा तो हम बोलेंगे कि ये अदब कर रहा है, और क्या बोले करेगा तो बोलेंगे कि ये अदब में कमी कर रहा है या ये अदब नहीं कर रहा।
देखिए, अदब और अहकाम दो अलग अलग चीज़ें हैं।
ठीक है
सबसे पहले तो वह अहकाम की पैरवी करे,
सही सही
जैसे उसे शिकार नहीं करना। जंगली कबूतर जो हैं ये जंगली के लफ्ज़ से ज़ाहिर हैं, मतलब ये पालतू कबूतर नहीं है, तो इनको उड़ा भी नहीं सकता ये।
बाद का तो जो कबूतर दाना जो
जी
है वो चुग रहे हैं तो आते हैं यूं हाथ करते हुए, तो वो कबूतर उड़ते हुए जाते हैं और साथ में उसकी वीडियो भी बना रहे हैं उसकी। जी
तो आजकल तो ऐसे हालात हैं नहीं कि कोई शिकार करेगा। तो खास हरम के जो अहकाम हैं, पहला मरहला तो ये है कि उसके खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप एक छोटा सा अदब तो कर देते हैं जो मुस्तहिब के दर्जे का होता है, लेकिन आप जो एक हराम के दर्जे का काम है वो छोड़ देते हैं। तो इताअत जो है वो सबसे पहले है, यानी इताअत के हवाले से जो ममानत से बचना है वो सबसे पहले है, फिर जिस चीज़ की अदायगी का हुक्म है वो उसके बाद है। उसके बाद जो ख़ास तकदीस है, मिसाल के तौर पर आप मस्जिदुल हराम शरीफ में गए हैं तो आम मसाजिद के अहकाम तो अपनी जगह पर हैं, यहाँ वही हुक्म मजीद मौक्द हो जाएगा। जैसे कोई खिलखिलाकर कहका मार रहा है और आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो इसकी जो ममानत की जो सख्ती है वो मजीद बढ़ जाएगी। और वैसे भी जो मक्का मुकरमा के अंदर, हरम मक्का के अंदर एक गुना 1 लाख गुना के बराबर है। तो यूँ मुख्तलिफ जो अहकाम है उन पर अमल करना ज़रूरी है। फिर जिस काम के लिए गए हैं,
सही
वे गए हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, किसी ने उम्रा किया, उम्रे के जो लवाजमात हैं पूरे होने चाहिए। बाज़ औक़ात हाजी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, शायद ही कोई हफ्ता गुजरता हो और यह सवाल ना आता हो कि हाजी ने सही की, उसके बाद कपड़े पहन लिए, अलग करवाया ही नहीं। एक मरतबा तो एक शख्स ने मुझे कहा, मुफ्ती साहब एक वॉइस मैसेज दे दें, एक हाजी उम्रा कर कर आया है, 2-3 उम्रे उसने पहले कर लिए थे, गंजा है, अब वो सर पे उसना मारने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। अब ये क्या है? ये एक बुनियादी शर्त है एहराम से बाहर निकलने के लिए। जो कल हमने गुफ्तगू की थी कि जनाब हालत एहराम के अंदर बहुत सारे अहकाम लाजिम हो जाते हैं और बंदा हालत एहराम से कब निकलता है कि जब वो हलक करेगा या तकसीर करेगा। अब एक बंदा हलक या तकसीर ही नहीं कर रहा, बीवी के पास जाना हराम, लिबास पहनना हराम, खुशबू लगाना हराम, जिस्म से मेल छुड़ाने की ममानियत मौजूद, बहुत सारे मतलब बाल नहीं उतार सकता, नाखून नहीं काट सकता, एहराम की जितनी भी पाबंदियां हैं इस पर बरकरार हैं। यह समझता है कि ये खाली उस तरह है, ये उस तरह नहीं है मेरे भाई। बात यह है कि मगरिब से कोई 1 मिनट पहले, गुरूबे शम्स से कोई 1 मिनट पहले इफ्तार कर लेता है और वो ये कहे कि दिन के जनाब 14 घंटे थे, 14 घंटे के अंदर से मैंने जो है वो 13 घंटे और 58 मिनट रोजे की हालत में गुजारे, 2 मिनट ही पहले खोला है ना, क्या विषय हो गया? सारी मेहनत रहेगा चली जाएगी, पूरा
सही है
अमल जाया हो जाएगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा, ऊपर से गुनाहगार होगा कि फर्ज रोजा इसने छोड़ा है। तो यूं ना इल्मी की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक जाने वाला उसे मालूमात नहीं होती, लोग समझा रहे होते हैं वो समझाने के बावजूद भी नहीं समझ रहा होता। तो मैंने फिर बाकायदा वॉइस भेजी, थोड़ा समझाया भी कि भाई ये एक अहम चीज़ है, इसको आपको करना है। तो इसी तरीके से ख्वातीन गलतियां कर रही होती हैं, ख्वातीन की के मसले बता बता के बता बता के बता बता के, लेकिन बताते रहेंगे, हमारा काम ही बताना है।
इंशाल्लाह।
मतलब सबसे ज्यादा ख्वातीन के मसले पूछे जाते हैं। خاتون ہے، اس کو جانا ہے مکہ مکرمہ اور وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے، اب کیا کرے؟ بھئی جب خاتون ہے، خواتین کے ساتھ عوارضات لاحق ہیں، لوگ سمجھ لیتے ہیں ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ گولیاں کھا لیں، کیا کر لیا، فلاں ہو گیا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ممکنات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. مطلب مجھے ابھی کوئی مہینہ پہلے ایئرپورٹ سے فون آیا، کہنے گیا میرا دوست ہے اور وہ اس کی بیوی روئے جا رہی ہے روئے جا رہی ہے، بس وہ ایئرپورٹ پہ ہی کچھ گڑبڑ ہو گئی. اب وہ سوچ رہے ہیں کیسے ہو جائیں گے، کیا کریں گے، نیت کریں نہ کریں. تو ایک جب جانے والا جا رہا ہے تو جو ضروری مسائل ہیں اس کی پریپریشن کی جاتی ہے. آپ سوال کر رہے تھے بھی حالت احرام میں آ گئے، بڑی الجھن ہو رہی ہوتی ہے. بھائی اس سے زیادہ الجھن آپ کو اس وقت ہوگی کہ جب آپ سمجھیں گے کہ اب کیا کروں میں. اس طرح کے مسائل جب دو چار ہو جائیں گے، اس طرح کے مسائل میں کیا کرنا ہے، پیش آ جائیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ معاملہ ضروری ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک صاحب کو کہا کہ اگر میں ایک جواب دینے کے 10,000 لیتا نا تو آپ پہلی دفعہ میں مسئلہ سمجھ جاتے. ٹھیک ہے، اچھا مجھے صاحب یوں کر لیں تو، اچھا مجھے صاحب یوں کر لیں تو، اچھا مجھے صاحب یوں کر لیں تو، اچھا فلاں نے تو یوں جواب دیا ہے، وہ فلاں بھی کون ہے، کوئی ان پڑھ آدمی ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ وایا وایا ہو کے کسی اور کا مسئلہ ہوگا، اس کو بھی مطمئن کر رہا ہے، مجھے بھی مطمئن کر رہا ہے. میں صبح فجر کے بعد کا وقت ہے، کچھ کتاب لے کے بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کچھ کام کر لوں، تو میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی ذرا بے تکلفی تھی، میں نے کہا جی دیکھو اگر میں ایک جواب کے 10,000 کر دیتا نا، آپ پہلی دفعہ مسئلہ پوچھ کے مطمئن ہو جاتے، خود ہی باقی حل کر لیتے. ٹھیک ہے، آپ مائنس پلس کرتے اتنے ریال دینے پڑیں گے، ہاں بھائی خود ہی کتاب پڑھ لو. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ مفت سروس سے بھی غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ اصل چیز تو یہ ہے، مفت سروس کی بات نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ بہت ہی ہلکا لے رہے ہیں چیزوں کو. سب سے پہلے تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے نا کہ آپ بنیادی مسائل کو سیکھ کر جائیں. ہاں کوئی پھر آپریشنل مسئلہ پیش آ گیا اور کوئی دشواری پیش آ گئی، اس کو پوچھا جائے، لیکن بنیادی مسئلے ہی پوچھ کر نہیں جا رہے ہوتے لوگ، وہاں پرابلم آتی ہے.
سر یہ بات جیسے آپ نے فرمائی دی ہے تو اس کا حل بھی بتائی دیں کسی کے ساتھ اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے.
دیکھیے خواتین کے ساتھ ایسا معاملہ درپیش آ جاتا ہے، خاص طور پر پرابلم آتی ہے اس وقت کہ جب دو دن بعد فلائٹ ہے، دو دن بعد فلائٹ ہے، تین دن بعد فلائٹ ہے، انتظار نہیں کر سکتی. اس کا عالم یہ بتاتے ہیں کہ ایسی خاتون شرعی ہلا کرے گی. مثال کے طور پر وہ جدہ چلے جائے، جدہ خریداری کی نیت کر لے، تھوڑی سی زحمت کرنا پڑتی ہے، کوئی بڑا خرچہ نہیں ہوتا. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بس چلتی ہے، 50,000 لیتی ہے. جدہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بس چلتی ہے، وہ ہو سکتا ہے 70,000 لے لیتی ہوگی. تو کوئی محرم ساتھ چلا جائے، اب جدہ شریف ہے، میقات کے اندر ہے، وہاں جب آپ کوئی چلا جائے گا تو میقات کے اندر چلا گیا اور جدہ گیا وہ کسی کام کی نیت سے، وہ باقاعدہ کام ہو، خالی رسم نہ ہو، کوئی چیز خریدنی ہے، اس کی نیت سے وہ خاتون چلی گئی. اب وہاں جا کر جو مکہ مکرمہ جانے کی نیت کرے گی تو اب بغیر احرام کے جا سکتی ہے کیونکہ وہ میقات کے اندر آ چکی ہے. یہ آسان ہلا ہے، فزیکل ہلا ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے آج کل کا جو موسم ہے، جو لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ جن کی فلائٹ ہے، یا کسی کے ساتھ مسئلہ درپیش آ گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے یا کسی کی فلائٹ براہ راست مکہ مکرمہ کی ہے، مکہ مکرمہ جاتے ہوئے وہ نیت کرے گی خاتون احرام کی اور وہاں جا کے انتظار کرے گی کیونکہ بہت ٹائم موجود ہے، انتظار کیا جا سکتا ہے. ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ جن کی فلائٹ عین حج سے 4 دن پہلے اور وہ پہنچے اور پھر کوئی پرابلم آ گئی، تو اس کا بھی حل موجود ہے، علماء سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے. تو یوں ڈفرینٹ خواتین کے ڈفرینٹ حل ہیں، لیکن جو جس شیڈول سے جا رہا ہے اس کے مطابق خود بھی پریپیئرڈ ہو کہ ایسے موقع پہ مجھے کیا کرنا ہے.
ٹھیک ہے، یہاں سوال ہے، ان کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ احرام خانہ کعبہ کی حدود میں باندھا جا سکتا ہے؟
خانہ کعبہ کی حدود، دیکھیں الفاظ طرح طرح کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے لفظ حرم، لفظ حرم جو ہے اس کا اطلاق مسجد الحرام اور اس کے ارد گرد جو ایریا ہے، مخصوص ایریا، اس پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آج کل جو لوگ بولتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، حرم جا رہا ہوں، مسجد الحرام شریف کو بھی حرم کہتے ہیں۔
صحیح.
اگر یہ بات کر رہے ہیں حج کا احرام باندھنے کی،
صحیح،
اور اگر یہ حاجی ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، عمرہ ادا کر لیا، حج تمتع کرنے والے ہیں، تو یہ تو مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھیں گے، مسجد الاحرام سے باندھیں یا اپنے ہوٹل سے باندھیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ عزیزیہ سے باندھ سکتا ہوں، تو بھائی عزیزیہ بھی مکہ مکرمہ ہی میں ہے، مکہ مکرمہ کی کالونی ہے، جس طرح ہمارے ڈیفنس ایک کالونی ہے کراچی میں، تو ڈیفنس کی طرح ہی ہے، وہ ایک بڑا جدید بنا ہوا ایریا ہے، بڑے بڑے روڈ ہیں، کشادہ ایریا ہے، تو عزیزیہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے۔ اور اگر کسی کی مراد یہ ہے کہ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے اور وہ عمرے کا احرام مکے میں جا کے باندھے گا، جا رہا ہے پاکستان سے، تو گناہگار ہوگا، کیونکہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، حدود بندی ہے، میقات کے جو باہر کے لوگ ہیں وہ میقات سے پہلے احرام باندھیں گے، جو جدہ میں رہتے ہیں یا ہل میں رہتے ہیں، جدہ ہل میں، تو وہ حج یا عمرے کے لیے جائیں گے تو وہ ہل میں احرام باندھیں گے، حرم سے پہلے پہلے باندھیں گے۔ جو حرم کے رہنے والے ہیں وہ حج کا احرام حرم میں باندھیں گے، لیکن عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر آئیں گے،
ٹھیک۔
تو یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ مسجد عائشہ آتے ہیں، وہ دبیا جاتے ہیں، وہ جرانہ جاتے ہیں، تو حرم سے باہر جاتے ہیں، لیکن حج کا احرام جو ہے، چونکہ وہ اہل مکہ ہو چکے ہیں، اب وہ مکہ مکرمہ ہی سے باندھیں گے۔ ہاں، جو لوگ مدینہ منورہ سے عین حج کے قریب آ رہے ہوتے ہیں، بالکل حج سے 5 دن پہلے ان کو آنا ہے، ان کے پاس 3 آپشن ہیں۔ اگر پہلے وہ مکہ مکرمہ نہیں آئے تو چاہیں تو حج کرن کر لیں، تو پہلے انہوں نے عمرہ نہیں کیا، جو شخص آ کے عمرہ کر لے اور پھر مدینہ منورہ آئے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بھئی یہ قران کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے وہ شخص لیا ہے کہ جس نے جو آیا ہے مدینہ منورہ ہے، اب اس نے مکہ مکرمہ جانا ہے تو حج قران بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، تمتع اگر کر رہا ہے تو عمرے کا احرام باندھے گا، حج افراد بھی باندھ سکتا ہے۔ کچھ ایسے حاجی ہوتے ہیں جو پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں پھر مدینہ منورہ آتے ہیں حج سے پہلے، اب دوبارہ انہوں نے جانا ہے مکہ مکرمہ، یہ چاہے تو ڈائریکٹ حج کا احرام مان سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عین آخری کی تاریخوں میں مسجد الحرام شریف میں بالکل 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ملے گی، اس وقت میں آپ کے عمرہ کرنا، صحیح کرنا، یعنی طواف کرنا، صحیح کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس نے حج کا احرام مان لیا، حالت احرام میں اسی حالت میں یہ مینا روانہ ہو جائے گا، اور چاہے تو عمرے کا احرام باندھ لے،
ٹھیک ہے،
ڈفرنٹ صورتحال ہے،
ٹھیک ہے جی۔ احرام کی بات ہوئی، احرام باندھیں گے کیسے باندھیں گے، اس کا بڑا آسان اور بڑا پیارا سا طریقہ ان شاء اللہ حاج عبداللہ بتائیں گے ان شاء اللہ۔
احرام کی جو ہے وہ 2 چادریں ہیں، چادروں کا سائز قدم سے لے کے سینے تک ہونا چاہیے، قدم بھی دکھا لیں، قدم سے سینے تک احرام، ٹھیک ہے۔ احرام کے دونوں سروں کو ایک جانب کیا جائے گا، جو سیدھے ہاتھ والا سرا ہے اس کو 2 انگل اضافی رکھتے ہیں تاکہ اوور لیپنگ میں یہ کھلے نہیں، اس کو اپنے دل کی جانب کر لیں، اور چونکہ یہ سینے پر ہے اس کو تھوڑا نیچے کر لیں، پیٹ پہ کر لیں، جب پیٹ پہ کریں گے اور اپنا پیٹ اندر کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس کو کھینچ کے رکھنا ہے الٹے ہاتھ سے، اور اب اس کو سیدھی جانب لے کر آنا ہے۔
اچھا عبداللہ، تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گا،
جی
پورے احرام کی جو کامیابی ہے نا آپ بتا چکے ہیں، یعنی ہمارے ناظرین سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام سے جملے تھے، ایک تو یہ جو سیدھا کرنا یہ بڑا ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، پھر جو آپ نے کہا کہ پیٹ تھوڑا اندر کر لیا جائے،
جی
ہوتا یہ ہے کہ احرام اس سے ٹائٹ ہو جاتا ہے جب بندے کا، تو ان دو باتوں اگر آپ دوبارہ بیان کر دیں تو۔
دیکھیں، آپ کے پاس احرام کی چادر ہے، اس کے 2 سرے ہیں، ایک سرا جو سیدھے ہاتھ والا ہے، 2 انگل ایکسٹرا رکھیں تاکہ اس سے اوور لیپنگ اچھی ہو جائے گی۔ اب ان دونوں سروں کو اپنے الٹے ہاتھ سے یوں کھینچ لیں، اور اس کو چادر کو پیٹ پہ رکھیں، چونکہ پیٹ اندر کریں گے تو اب جب باندھیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا۔ یہ آپ نے کھینچ لیا، میں نے ہاتھ کا سپورٹ دیا، اب اس کو سیدھی جانب لے آیا، یہ سیدھی جانب آ گیا، درمیان سے یہ دیکھیں، دکھائیے ذرا، یہ درمیان سے یوں فولڈ کیا اور اب اس کو فولڈ کر لیا، پیٹ آپ نے ابھی نہیں چھوڑنا، اتنا آپ نے فولڈ کرنا ہے کہ نیچے سے ٹخنوں کو ظاہر کر دیئے، دیکھ لیں نیچے ٹخنے ظاہر ہو گئے ہوں گے۔ اب میں نے پیٹ کو نارمل حالت میں کیا تو یہ ٹائٹ ہو گیا، اب یوں سمجھیں کہ میرے چلنے میں کسی طرح سے بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی، پاؤں اگر میرے کھلتے بھی ہیں تو یہ سامنے سے بے پردگی بھی نہیں ہوتی، اٹھنے بیٹھنے میں، نماز میں، ہر چیز میں یہ کمفرٹیبل ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا، نارملی لوگ کوئی اس طرح سے بیلٹ باندھتے ہیں، تو وہ بیلٹ جو ہے وہ سامان کو رکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی ہولڈنگ کے لیے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا مفتی صاحب؟
جی.
تو اب یہ جو بیلٹ باندھنے کی اس میں نیت یہ ہوگی کہ میں اپنا سامان اس میں رکھوں گا۔
اچھا عبدالرحمٰن بھائی، ایک اور چیز ہے جو آپ نے بیان تو کر دی
جی،
لیکن وہ ہے نا کہ بھائی وہ کچھ خفیہ راز ہوتے ہیں، اس کے طور پر ناظرین اس کو پک نہیں کر پائیں گے، ایک دفعہ اگر دوبارہ لیجیے گا آپ
جی۔ اب مفتی صاحب کی ٹاکی لیجیے، میں عمل کرتا ہوں جی، تاکہ مفتی صاحب گائیڈ کرتے رہیں گے۔
چادر ذرا کیجیے گا
جی،
یہاں جو آپ نے ہاتھ رکھا تھا اس کی کیا اہمیت ہے؟
اس کی اہمیت یہ ہے، دیکھیں دوبارہ دکھائیے، یہ اہمیت ہے کہ یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، یعنی
یہاں سے اگر کوئی نہیں دبائے گا تو
یہ یوں گر جائے گا،
فیل ہو جائے گا،
یہ فیل ہو جائے گا اور یہ بار بار سلپ ہوتا ہے۔ اچھا یہ ایسا بھی ہے مفتی صاحب کہ یہ ایک مرتبہ میں نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارے آزمین حج کو ہم بار بار تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں بغیر لباس کے اس کو باندھ کر دو تین مرتبہ پریکٹس کرنی
ہے۔ سمجھتا ہوں طریقہ بڑا ہی آسان ہے، شاید ایک دفعہ کے بعد ٹرینڈ ہو
جائے، انشاءاللہ۔
اچھا ایک اور چیز بھی ہے، ایک تو ہاتھ رکھیے گا آپ
جی،
اب اس کو دبانا ہے، اگر نہیں دبائیں گے
تو یہ ٹائٹنیس نہیں آئے گی۔
ایک اور چیز ہے، ابھی جو آپ نے لیا تو بڑا آپ نے بالکل گول مول کر دیا، اس کو اگر آپ تھوڑا سا چار انچ کی صورت میں بھی کریں تو اس سے بیلٹ بڑا اچھا بن جاتا ہے۔
صحیح، دیکھیں یہ اس طرح سے لے کر آئے، درمیان سے اس کو فولڈ کیا، اس کو یوں جو کیا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا ہے، اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ آپ کا بہترین ہو گیا، اب پیٹ ٹائٹ ہو گیا آپ کا۔ اب اس کے اوپر جو بیلٹ باندھیں گے نا، اب یہ بالکل اتنا ٹائٹ ہو گیا مجھ سے صاحب کہ مجھے بیلٹ کی حاجت نہیں ہے، الحمدللہ۔ اسی انداز میں اگر کوئی گئے نا ڈھائی تین دن پانچ دن حج کے گزارنے تو گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا کلپ والا بیلٹ ہم اس لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ عام طور سے سوئے والے بیلٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، بے خیالی میں کبھی وہ سوا کسی کو لگ گیا تو اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، تو کلپ والا اس طرح کا بیلٹ اگر لے لیں گے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ سامنے کی طرف کر کے یہ کلوز ہو گیا، اب یہ بیلٹ سامنے لے لیا، اس میں سامان
ہوا ہے ویسے
جی،
اگر کسی کا کمر جو ہے نا وہ 40 سے اوپر ہے تو پرابلم ہوگی
جی، تو یہ ہے نا آپشن،
آپشن ہے
یہ رہا نا آپشن،
ٹھیک ہے
آپ اس کو جتنا چاہیں آپ بیلٹ سائز پہ کر لیں،
یہ دیکھا جائے کہ اس کا سائز کیا ہے،
ہاں یہ جیسے ہے نا یہ آپ چھوٹا بڑا جتنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں،
نمبر ایک یہ کہ سائز کیا ہے
جی جی،
نمبر دو یہ کہ وہ جو چپٹے ہوئے آتے ہیں اس میں سامان ہی نہیں رکھا جاتا،
سامان پھر رقم رکھ کے پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سے والے میں رکھا تھا، وہ سلپ ہو کر ادھر بھی ہو جاتا،
پاؤچ والا جو ہے نا وہ اچھا رہتا ہے
جی 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 بالکل۔ یہ آپ نے پاؤچ باندھ لیا، اب اوپر کی چادر میں طریقہ کار یہ ہے، لوگ مختلف انداز سے احرام باندھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن ہم نے جو سیکھا ہے امیر سنت سے زیادہ تر وہی بیان کیے جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو الٹے ہاتھ والا سرا ہے، اچھا اس کو چھوٹا کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی بھی میں تھوڑی سی لاجک بتا دوں کہ یہ اس کے اندر تہبند کے اندر کھرس لیا جاتا ہے۔ اچھا اس کے دو بینیفٹ ہیں، ایک تو یہ سیدھے ہاتھ والا ہے، جب آپ نے استبا نہیں کرنا تو آپ نے ایسے ہی ڈال دیا اس کو، ٹھیک ہے، اور اب اس میں بھی یہ احتیاط ہے کہ یہ سامنے کی طرف جب آپ نارملی کوئی سامان اٹھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ چادر گرتی رہتی ہے، تو اس چادر کو لوٹ کر دوبارہ سیدھے کاندھے پر یوں لے لیجیے، یہ آپ کی چادر سیدھے کاندھے پر آ گئی، اب آپ رکوع کریں، سامان کے لیے جھکیں یا سجدہ کریں تو بار بار گرے گا نہیں۔ جو میں نے کہا نا الٹی طرف چھوٹا حصہ کیوں رکھا، اس کی ایک لاجک یہ بھی ہے کہ یہ آپ نے جب استبا کرنا ہے، جب طواف کرنے جائیں گے، استبا کریں گے، کاندھا کھولیں گے تو یہ آپ نے ہاتھ نکال لیا سیدھے ہاتھ والا، یہ الٹے ہاتھ والا ایز اٹ از رہا اپنی جگہ پر، اور چونکہ یہ دونوں سرے جو ہے الٹے کاندھے پہ ڈالنے کا لکھا ہے کتاب میں، تو ایک سرا تو آپ کا ہے ہی الٹے کاندھے پہ، یہ دوسرا سرا بھی الٹے کاندھے پر آ گیا اور یہ سیدھا ہاتھ آپ کا کھل گیا، یعنی یوں سمجھے کہ استبا ہو گیا۔ اب اس طرح سے آپ جو ہے اپنا وہ کریں گے. اب رمل کا جو ہے مختلف انداز ہیں, لوگ مختلف انداز پر رمل کرتے ہیں. تو جو مفتی صاحب سے بھی سیکھا, امیر سنت کو بھی دیکھا کہ مٹھیا باندھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لے کر تیز تیز چلنے کو رمل کہتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا یوں اچھلتے کودتے ہیں, تو یہ اچھلنا کودنا جو ہے نا یہ رمل نہیں ہے. جو نارملی چلنا ہے جو ہم نے سیکھا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے استلام کیا اور پھر یوں گھوم گئے, اور گھومتے کے ساتھ ہی پھر تیز تیز سینہ چوڑا کر کے, سینے کو چوڑا کر کے تیز تیز چلیں گے شاہانہ انداز میں. ٹھیک, اب یہاں چونکہ جگہ ہے اور وہ اسٹیج بھی بنا ہوا ہے تو نارمل ایک چال ہے, لیکن جب آپ مطاف میں ہوں گے, مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں لوگوں کو کہ یہ جو مطاف میں رمل کا جب کہا جاتا ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ کبھی ادھر سے ہاتھ مار کے نکلتے ہیں رمل کرنے کے لیے, کبھی ادھر سے جاتے ہیں. تو وہ اس صورت میں جس کو ہاتھ مارا گیا وہ کیا کرے, اور جو خود رمل کر رہا ہے وہ کیا کرے؟
جس کو ہاتھ مارا گیا وہ تو صبر کرے گا. ٹھیک ہے, رمل کے والے سے بات جاننا ضروری ہے کہ رمل کرنا سنت تو موقعہ ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو رمل کی گنجائش ملے, یعنی وہاں اتنا اسپیس ہو کہ آپ اس انداز میں چل پائیں گے. اگر بہت زیادہ رش ہے, اگر مطاف میں آپ تھوڑا سا دور چلے جائیں, وہاں بھی رش ہے جیسا کہ حج کے دنوں میں پورا ہی مطاف بھرا ہوتا ہے, تو پھر آپ رمل نہیں کریں گے. آپ کو جتنا چلنے کا اسپیس ملتا ہے آپ اسی کے مطابق آگے بڑھتے رہیں گے.
ٹھیک
ہے, اور اگر ایسا ہے کہ آدھے چکر میں آپ کو ملا تو آدھے میں کریں گے, تو اس انداز پر رمل کرنا ہے.
ماشاءاللہ,
اور رمل جو ہے وہ تین پھیروں میں ہوتا ہے.
ماشاءاللہ. میں مکے میں جا کر,
مرحبا, کال دیتے ہیں.
میں انشاءاللہ 10 جون کو یہاں سے ہماری روانگی ہے حج بیت اللہ کے لیے, ہماری ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے انشاءاللہ جدہ جائے گی. تو مجھے احرام کی نیت گھر سے کر کے جانی ہوگی یا جہاز میں بیٹھ کے کرنی ہوگی؟
دیکھیے, اگر آپ گھر سے بھی احرام کی نیت کر لیں گے تب بھی ہے تو ٹھیک, لیکن بعض اوقات فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہیں, ایئرپورٹ پر بندہ بیٹھا رہتا ہے, کینسل بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب فلائٹ میں آپ بیٹھ جائیں اور جہاز فلائی کر جائے, یوں سمجھیں کہ جہاز کے فلائی کرنے کے بعد 15 منٹ گزر جائیں, پھر آپ نیت کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جہاز اوپر چلا جاتا ہے اور سیدھا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ پرواز تقریباً ہموار رہتی ہے, اور ایسا نہیں کہ آپ واپس آ جائیں گے, ایسا بہت شاذ و نادر ہوتا ہے. آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ابھی میقات آئے گی تو جہاز میں اعلان ہوگا اور پھر میں نیت کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے, بہت انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, ملنا ملانا, خریداری, سامان, ایئرپورٹ پہ 4-5 گھنٹے, اور جب وہ بیٹھتا ہے تو سو جاتا ہے. اچھا, پھر اس سے پہلے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے جہاز میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد تو اور زیادہ غنودگی تاری ہوئی, سو گیا اور وہ جگہ بھی گزر گئی, اور اب اتنا بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ جناب آپ آئے ہیں حج کرنے کے لیے, میقات کے اندر بغیر نیت کے آ گئے. احرام کی چادریں آپ گھر سے ہی پہن لیں. بعض اوقات اندرونی سن سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پہ جا کے چادریں پہن لیں, ٹھیک ہے ایئرپورٹ پہ پہن لیں, لیکن نیت جو ہے آپ جہاز میں بیٹھنے کے بعد کریں, لیکن فوراً بات کر لیجیے گا, زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ کا ڈیلے ہو, تاخیر مت کیجیے گا.
ٹھیک ہے.
اچھا, میں تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو دیکھیں گے ہاں اب اعلان ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, پھر جائیں گے جہاز سے بیگ نکالیں گے چھوٹا, پھر احرام نکالیں گے, پھر انتظار کریں گے, واش روم میں لائن لگی ہوئی ہے, اتنا سا واش روم ہوتا ہے جہاز کا, ٹھیک ہے. تو یوں اتنے تکلفات میں نہ پڑیں, اور پہلے سے جو ہے وہ احرام پہن کے بیٹھ جائیں, سعادتوں کی بات ہے. تو
مرحبا, ٹھیک ہے.
اور جب بھی نیت کریں گے ساتھ میں تلبیہ ضرور کہنا ہے, اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن لیں, کانوں میں آواز چلے جائے, کم از کم ایک بار ضرور کہنا ہے.
ٹھیک ہے جی, یہ بھی کلیئر ہو گیا سر. اب
یہاں ایک اور کال ہے، شامل کرتے ہیں.
میں اقبال بول رہا ہوں رال پنڈی سے. اقبال پوچھنا ہے کہ احرام کی حالت میں اگر یہ وضو کرتے ہوئے جیسے چہرے پہ چھینٹیں ماری جاتی ہیں اور وضو کیا جاتا ہے، تو کیا وہ منہ ڈھانپنے کے زمرے میں آئے گا یا پھر کہ وہ وضو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جیسے منہ دھونے سے ہاتھ دونوں چہرے پہ آ جاتے ہیں؟
دیکھیں، منہ ڈھانپنے میں تو نہیں آئے گا. میں رفیق العالمین سے ایک مستحب پڑھ دیتا ہوں. سوال یہ کہ اگر منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا یا سر یا چہرے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا، کیا حکم ہے؟ جواب، سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا جائز ہے. حضرت ملا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں، اپنا یا دوسرے کا ہاتھ اپنے سر یا ناک پر رکھنا بالاتفاق مباح ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے کو ڈھکنے یا چھپانے والا نہیں کہا جاتا.
ٹھیک ہے،
یہ ہے
صحیح کال.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ عمرہ ادا کرنے کی صورت میں کیا حج اسی سال لازمی ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں.
دیکھیے، عمرہ کرنا ایک عبادت ہے. عمرہ تھوڑے سے پیسوں میں ہو جاتا ہے اور حج زیادہ پیسوں میں ہوتا ہے. حج کی اپنی شرائط ہیں، استطاعت ضروری ہے. کسی کے اوپر حج کی استطاعت ہے، شرائط پائی جا رہی ہیں، عمرہ کرے یا نہ کرے حج فرض ہوگا، شرائط پائی جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بعض لوگ خاص شوال کے متعلق پوچھتے ہیں کہ شوال میں عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے. شرائط پائے گئی حج فرض ہونے کی تو حج فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہوگا.
مرحبا، بندہ دعا مانگتا رہے، یا اللہ حج کی سارت عطا فرما.
بالکل،
یا خدا حج پہ بھولا
کہ مکہ پاک میں رہ کر زیادہ طواف کریں یا عمرے کریں، کیا مشورہ دیں گے آپ؟
سوال تو ٹیکنیکلی مشکل ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو کسی کتاب میں آج تک اس کا جواب نہیں پڑھا، لیکن کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں کچھ کتابوں میں. جیسا کہ ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو آفاقی شخص موجود ہے، باہر سے آیا ہے، اس کے لیے طواف کرنا نفل نماز سے بھی زیادہ افضل ہے.
ٹھیک،
دیکھا جائے تو طواف جو ہے وہ عمرے کا جز ہے. عمرے کے اندر تین چیزیں ہیں،
جی،
احرام، طواف، سعی.
جی،
چوتھی چیز کو شامل کر لیں ہم،
حلق.
حلق تو ایک اضافی چیز ہو جاتی ہے.
ٹھیک،
تو اس کے اندر اعمال زیادہ ہیں، مشقت زیادہ ہے. تو اعمال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، مشقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ثواب تو اس کا زیادہ ہے.
مرحبا،
ایک عمرہ کرے گا ایک شخص، طواف کرنے والا 10 طواف بلکہ 20 طواف بھی کر سکتا ہے اتنی دیر کے اندر. تو یوں کوئی مقابلہ ان چیزوں کا بنتا ہے کہ جن کے اندر مقدار ایک جیسی ہو.
ٹھیک ہے،
تو مقداروں میں فرق ہے.
صحیح،
البتہ یہ ہے کہ بعض علماء کو کثرت عمرہ میں اختلاف رہا ہے کہ بھائی عمرے کی کثرت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ایک سال میں کیا مقدار ہونی چاہیے. لیکن طواف کی کثرت میں کسی کو اختلاف نہیں رہا ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ جو شخص 50 طواف کرتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 50 طواف کرتا ہے اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے، یعنی ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے جنا ہے. تو زائرین جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ایک سفر میں 50 طواف ضرور کر لیں. اگر آپ تہیا کریں گے تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے. روزانہ کے 3-4 طواف کر لیں تو 50 طواف کرنا مشکل نہیں ہے. حاجی نے تقریباً ایک مہینہ جو سکاری اسکیم سے جاتے ہیں، एक महीना लगभग रहना होता है मक्का मुकरमा में, 5 दिन या हज का निकाल दें तो 25 दिन तो आराम से रहना ही होता है, तो यूं मुमकिन है।
मुझे सर किसी ने कहा कि मैंने 35 तवाफ किए हैं। मैं तो सुनकर जैसे आप या हाजी अब्दुल्ला या जैसे अभी चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहा है ऐसे, तो मैंने कहा 35 तवाफ किए हैं आपने, तो 35 तवाफ का मतलब यह है कि नहीं हर तवाफ के 7 चक्कर, और आप वो 7 को 35 से आप जरब दे रहे तो फिर नहीं 7 35 जो है वो तवाफ नहीं की, 35 चक्कर मैंने जो है वो लगाए,
5 तवाफ किए।
ठीक है, ये भी एक बात है, तो 7 चक्कर पूरे करेगा तो वो एक तवाफ।
ऐसा ही जिस तरह नमाज जो है कोई भी नमाज 2 रकात से कम नहीं होती, इसी तरीके से तवाफ 7 चक्कर से कम नहीं होता, 7 चक्कर का नाम एक तवाफ है।
माशाल्लाह, अल्लाह नसीब फरमाए, तवाफ मक्के पाक में होता है, अल्लाह मक्के पाक में जाना नसीब फरमाए। अमीर सुन्नत ने क्या खूब दुआ जो है वो लिखी है, मैं मक्के में आऊं मदीने को आऊं, मैं मक्के में आऊं मदीने में आऊं, अल्लाह मैं मक्के आमीन। कॉल जी,
मेरी फ्लाइट जो है ना जिद्दा में पहुंची 16 तारीख को, तो क्या मीना में हमारी कसर होगी?
अगर मीना रवानगी से पहले आपको 15 दिन नहीं मिल रहे, जैसे मीना रवानगी होती है 8 तारीख को, ठीक है, तो 15 दिन जो है वो उससे पहले आप को, बल्कि ये फर्ज कर लें कि मीना रवानगी मेरी होनी है 7 तारीख को, तो उससे पहले 15 दिन का कयाम अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप मुसाफिर होंगे। जो मीना रवाना होने से पहले मुसाफिर है वो मीना में भी मुसाफिर है, और जब मीना के बाद वापस आएंगे तो फिर दोबारा हिसाब लगाएंगे कि अब मैंने कितना ठहरना है। 15 दिन का कयाम है तो मुकीम हो जाएंगे, 15 दिन से कम का कयाम है तो मुसाफिर रहेंगे।
25 तारीख को इंशाल्लाह मीना रवाना होंगे। 25
मक्का मुकरमा कब पहुँचेंगे?
पक्का को 14 को पहुंचेंगे और 25 जून को भी ना रवाना हो जाए।
10 दिन मिले,
11 दिन हुए,
यानी इनको 10 दिन मिले,
10-11 दिन तकरीबन।
हाँ, तो इनको 10 दिन मिल रहे हैं मीना रवाना होने से पहले, तो ये मुसाफिर हैं और कसर नमाज पढ़ेंगे
ऐसे ही।
ठीक है, सुभान अल्लाह। दुआ का एक शेर मेरे सुन्नत का एक और है,
क्या बात है,
फरमाते हैं, या रब हमें मक्के की फिजाओं में बुला ले, फिजाओं में बुला ले, फिजाओं में बुला ले, या रब हमें मक्के की फिजाओं में बुला ले, फिजाओं में बुला ले, और खाना काबा का करे जम के नजारा, और खाना काबा का करे जम के नजारा।
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کے حج کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت روزانہ 120 نعمت نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہے، اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کا نظارہ کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔
سبحان اللہ، امیر سنت نے آگے بھی جو ہے نا وہ لکھا ہے اس میں، دعا ہے، سبحان اللہ، ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں، عرفات و مینا میں، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ،
اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ.
آمین آمین. یہ وہ کلمات ہیں کہ جنہوں نے ان مقامات کی روحانیت کو پا لیا ہے نا, وہ لذتیں جو نا پھر نہیں بھولتی. یعنی آپ جب جائیں گے تو طواف کی اپنی لذت ہے, وقوف عرفہ کی اپنی لذت ہے, جو مزدلفہ کا قیام ہے, اس رات کو جو نیند آتی ہے تھوڑی بہت دیر, اس کی اپنی لذت ہے, پھر رات کا قیام کی اپنی لذت, اور جو صبح کا اصل جو مزدلفہ کا جو وقوف ہے جو واجب ہے وہ ہے فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اور ختم ہونے تک ایک لمحہ بھی کوئی ٹھہرا رہا, مزدلفہ کا وقوف اس نے کر لیا, اس وقت کی دعاؤں کی قبولیت کا موقع, اس کی اپنی ایک لذتیں ہیں. تو ایک عاشق جو ہے وہ جب ان لذتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے یہی الفاظ ہوا کرتے ہیں.
ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں, عرفات و مینا میں, عرفات و مینا میں, ہو جائے میری حاضری عرفات و مینا میں, عرفات و مینا میں, اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ, اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ.
آمین آمین آمین. کال
محسن قادری کراچی سے بول رہا ہوں. احرام کا جو طریقہ بتایا تو اس میں احرام کو جو ہے وہ اوپر سے فولڈ کیا گیا, نماز کی حالت میں لباس کو جو ہے وہ فولڈ کرنے سے منع کیا گیا, پاجامہ یا شلوار وغیرہ کو, تو یہ احرام جو ہے وہ فولڈ کیا جاتا ہے, تو یہ مکروہ تحریم میں نہیں رہے گا پھر؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں.
تیبند کے اندر یہی معتاد ہے, اصل چیز ہے لباس کو غیر معتاد طریقے سے فولڈ کرنا. جیسے ہم کف بناتے ہیں نا, کف جیسے یہ میرے کپڑوں کے بھی کف بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, گول کف ہے اگرچہ, کیا ہے کہ اس کو بھی دردی نے فولڈ کیا ہوا نا تھوڑا سا, ٹھیک ہے, کالر ہے, کالر فولڈ کی جاتی ہے, تو کالر کا معتاد ہونا یعنی جو ایک مہذب استعمال ہے وہ یہی ہے کہ وہ فولڈ کیا ہوا,
فولڈ کیا,
اگر کھول لے کوئی تو یہ غیر معتاد لباس آتا ہے.
نہیں
تو تہمت کے اندر معتاد یہی ہے, یہ فولڈ کرنا معتاد طریقہ ہے, وہ جو ممانعت ہے وہ غیر معتاد میں آتی ہے.
ٹھیک ہے جی,
جو عادت کے خلاف ہو.
صحیح. صاحب یہ بتائیں کہ طواف کے نفل جو ہیں یہ کہاں پڑے جائیں؟
پہلے تو یہ بات ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہر طواف کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. طواف کی چھ اقسام ہیں, طواف زیارت جو کہ حج کا ایک فرض ہے, طواف عمرہ, عمرہ کرنے والا طواف کرتا ہے سات چکر لگاتا ہے, اسی طریقے سے طواف کی ایک قسم ہے طواف قدوم. تو طواف قدوم جو ہے وہ بعض حاجیوں کے لیے سنت موقعہ ہے, جیسا کہ حج کران کرنے والے کے لیے, آفاق سے جو حجے جائیں گے ان کے لیے, تمتو کرنے والے کے لیے سنت موقعہ نہیں ہے, نہ عمرہ کرنے والے کے لیے. ایک قسم ہے طواف نفل, نفلی طواف کرنا, اور ایک قسم ہے کہ نظر کا طواف, یہ واجب کے زمرے میں ہے. چھٹا طواف ہے طواف ودا, یہ جو ہے جو آفاق سے حاجی آئے ہوتے ہیں ان کے لیے واجب ہے. تو ان چھ قسموں میں سے کوئی بھی طواف کیا کسی نے, ہر طواف کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے. فوری پڑھنا واجب نہیں ہے, اگر مکروہ وقت ہے تو اس وقت پڑھیں گے, میں نہیں بعد میں پڑھیں گے. اب پڑھیں گے کہاں؟ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھے جائیں, مسجد الحرام شریف میں پڑھے جائیں, لیکن یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی نے کہیں بھی پڑھے جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو ادائیگی تو کہلائے گی, لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف میں ہی پڑھے جائے.
ٹھیک ہے جی, کال شامل کرتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ جو مزدلفہ میں جو نیو مینا بنایا ہے, مزدلفہ کے اندر جو قیام کریں گے, آیا وہ پرانا مینا وہ پانچ نمازیں جو سنت ادا کرنی ہے نمازوں کی, وہ نیو مینا میں ادا ہو جائے گی ہماری یا نہیں؟
دیکھیں میں تو ہر سال اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں کہ لفظ نیو مینا بولنا ہی جائز نہیں ہے, کیونکہ مزدلفہ جو ہے ایک خاص علاقہ ہے, مزدلفہ مزدلفہ ہی رہے گا. یعنی ابھی ہم نے سنا کہ مزدلفہ کا وقوف واجب ہے, مزدلفہ کے اپنے فضائل ہیں, جو فضائل جو اعمال جو طریقہ مزدلفہ کے ساتھ ہے وہ مینا کے ساتھ نہیں ہے. تو اس وقت ایریے کے کم پڑ جانے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں حاجیوں کے خیمے مزدلفہ میں ڈالے جاتے ہیں. آج کل ایک دو سال سے اس کو ڈی کیٹیگری کہتے ہیں کہ جن حاجیوں کو ڈی کیٹیگری الاٹ ہوئی ہوتی ہے ان کے جو خیمے ہیں وہ مینا میں نہیں ہوتے. وہ زیادہ تر خیمے مزدلفہ میں ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے اس جگہ ہو کہ جہاں رکنے جائز مطلب رکنے کی ممانعت ہے کہ وہاں ایک عذاب آیا تھا, اس جگہ نہ ہو, اللہ کرے ایسا ہو, ویسے تو وہ جگہ خالی ہے. تو مزدلفہ میں اگر کسی کے خیمے ہیں تو وہ مینا کا جو قیام ہے اس سے تو محروم رہے گا, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. مینا کی راتیں, مینا کا قیام, اس سے وہ محروم رہے گا, وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی کیونکہ یہ مینا سے باہر ٹھہرا ہوا ہے.
مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے.
جی جی, آپ اسپیکر پکڑے نا.
جی, فرماتے ہیں.
جو شعر ہے
جی,
مطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں شعر ہے
جی,
نعتیہ شعر ہے
جی.
یہاں حج کی ایک فضیلت معلوم ہو رہی ہے ہمیں, کہ حج چونکہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے
جی,
یعنی پانچ پلر ہیں, اس میں سے ایک اہم پلر ہے
جی.
یہ سمجھیے کہ ایک عمارت میں پانچ کمرے ہیں, ان میں سے ایک ایریا کا نام حج ہے
جی.
تو اگر اس ایریا کی معلومات ہی نہ ہوں
جی,
تو قرآن میں تذکرہ آئے گا ہم ناواقف رہیں گے, حدیث میں تذکرہ آئے گا ہم انجانے انجانے رہیں گے, یہاں تک کہ نعتیہ اشعار میں تذکرہ ہے. سیرت مبارکہ کا وہ چیپٹر کہ جب نبی اکرم علیہ السلام نے سفر حج فرمایا, وہ کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے.
ایسا ہی
تو یوں حج کرنے والا کتنا مطلب کہ مبارک ہوتا ہے کہ وہ اس ایریا سے بھی گزر جاتا ہے,
اللہ اللہ اللہ,
اس جہاں کی بھی سیر کر کر آ جاتا ہے, یہ الفاظ سیکھتا ہے, نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ جاتا ہے.
کیا بات ہے.
اب اس شعر کا مطلب بھی بیان کر دیں.
جی, یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کعبہ شریف بھی عطا فرمایا ہے اور مینا کا مقام بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہے. دوبارہ شعر پڑھو سر.
جی جی.
ہوتے
مبارکہ ہے, لو لاک لما خلقت الافلاک, اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو ہی پیدا نہ کرتا.
اللہ اللہ.
تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وجہ وجود کائنات ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ السلام نے چونکہ پہلے حج کیا اور پھر مدینہ منورہ جا رہے ہیں, تو پھر آپ ایک تصوراتی دنیا کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اظہار کر رہے ہیں. اب تک جو دیکھ کر آیا یہ وہ تھا جو آپ کا صدقہ ہے.
آہا,
اور اب اصل مقصود کی طرف میرا سفر ہے.
واہ جی واہ,
کیا بات.
سبحان اللہ.
ان کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے, ان کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے,
سب کچھ سوال
جی
جلدی جلدی بھی ہو جائے.
جی جی,
یہ سوال ہے یہاں پر کہ کیا طواف کے دوران زمزم شریف پیا جا سکتا ہے؟
देखिए तवाफ के दौरान खाना खाना मना है, लेकिन पानी पीने की इजाज़त दी गई है। सही के दौरान खाना भी कोई खाना चाहे तो इजाज़त है, लेकिन तवाफ के दौरान पानी पीने की इजाज़त दी गई है तो जमजम भी पिया जा सकता है।
ठीक है जी, यहाँ ये सवाल है कि अगर तवाफ के दौरान थक जाएं तो क्या बैठकर कुछ देर आराम किया जा सकता है?
हसब ज़रूरत तवाफ को रोका जा सकता है। इसके मुख्तलिफ मौके हैं, जिसमें से एक मौका ये भी है कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा थक जाए।
ठीक है, सवाल है यहाँ के जी, तवाफ के दौरान काबे शरीफ के खिलाफ को हाथ लगा सकते हैं?
देखिए तवाफ करते हुए इतना दूर रहकर तवाफ करना चाहिए कि जो बदन है वो काबे से मस ना हो। एक ऐसा मौका है जहाँ हाथ लगाएंगे, वो है हजर अस्वद के इस्तेलाम का मौका। आपको हाथ लगाकर अगर मिल रहा है उस मौके पर आप हाथ लगाएंगे इस्तेलाम करते हुए, इसके अलावा हाथ नहीं लगाना।
तवाफ करते हुए किसी की किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो हल्का फुल्का इजहार कर सकते हैं?
देखिए नहीं अनिल मुनकर का मौका भी हो सकता है, वह इजहार की सूरत में जो नतीजा निकलेगा वो क्या है, वो हलाल है या हराम है, ये देखना होगा।
ठीक है, वैसे सौरभ जब किसी को कोई धक्का लगता है या कोनी लगती है या बाद व्हील चेयर वाले पीछे से व्हील चेयर जो है वो हिट कर देते हैं तो वाकई इसकी तकलीफ तो बड़ी होती है।
आप इजहार करते हो वो शिकवा कर रहा है कि भाई थोड़ा सा ख्याल कर लें, तो शिकवा करना तो जायज है ना।
ठीक है, ठीक
सबर करेगा तो ज्यादा फायदा है।
वाह सुभान अल्लाह। सवाल है यहाँ, सुना है हज किरान मुश्किल है, इसमें दम भी डबल लगता है।
हज किरान में हर जगह दम डबल नहीं है, बल्कि एहराम की खिलाफ वर्जियों का जो दम है वो डबल होता है। रफीकुल हरमैन में उसकी तफसील लिखी हुई है।
ठीक, तवाफ करते हुए वीडियो कॉल के जरिए अपने घर में जो मौजूद इस्लामी बहनें हैं, महरमात हैं, बीवी हैं या बहन हैं, इनसे बात कर सकते हैं?
देखिए इसमें कई खराबियां हैं। पहली बात तो यह है कि तवाफ के दौरान आपने तवज्जो इल्लाह में मसरूफ होना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ तवज्जो करनी है। क्या आप बैतुल्लाह की तज़ीम के लिए तवाफ कर रहे हैं? तवाफ को चक्कर लगाने का नाम नहीं है, तवाफ नाम है बैतुल्लाह की तज़ीम बजा लाने का। तो बंदा एक वक्त में दो काम ही कर सकता है, या आप इबादत कर रहे हैं या आप दुनियावी बातों में मसरूफ हैं, हेलो आई कर रहे हैं या देख लो मैं कहाँ हूँ, ये खड़ा हुआ हूँ, तो ये जो सब बातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मुबाह हो सकती हैं। और आप मसरूफ हैं इबादत के दौरान, आपकी तवज्जो भी बटेगी, यकसुई भी जाएगी, इबादत की रूहानियत, इबादत का ज़ोक, इबादत की तरावट, इन सब चीज़ों में कमी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के कोई भी काम ना करें, और अगर इस काम के अंदर गुनाह भी शामिल हो जाए, यूँ फ़ोन पकड़ा होता है, ठीक है, औरत समझती है मैं घर बैठी हुई अपने कमरे में,
ऐसा ही
दुपट्टा भी नहीं पहना होता उसने, वो वहाँ इजियो के बात कर रही होती है और यहाँ हजारों लोग उसको देख रहे होते हैं, मतलब अचानक निगाह भी तो पड़ जाती है ना,
ऐसा ही है।
तो यूँ ये बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है और ऐसी हरकतों से बचना ज़रूरी है। और वो अगर बेपर्दा है, मतलब उसके अजाय सितर नजर आ रहे हैं, तब तो ये मतलब कि गुनाह के मामले में आएगा।
ठीक है, छोटे बच्चों को साथ लेकर तवाफ किया जा सकता है?
देखिए छोटे बच्चों की दो किस्में हैं, एक ये है कि काबिले तालीम हो। काबिले तालीम जो शख्स हैं, जैसे कि 3 साल का बच्चा भी काबिले तालीम हो जाता है, आजकल स्कूल गोइंग बच्चा होता है 3 साल का, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा वो काबिले तालीम होगा, काबिले तरबियत होगा। तो बच्चों के ताल्लुक से उलमा ने मसला लिखा है कि जब आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो उन्हें अफाल हज अदा करवाएं, उन्हें एहराम की चादर पहनवाएं, आप जो जो काम करते जाएं उन्हें वो अदा करवाते जाएं, ताकि वो इन आमाल के करने की वजह से जहां एक नेकियों को पाएंगे, एक रूहानी बरकत को पाएंगे, वहीं अमली तौर पर पता चलेगा कि उमरा कैसे होता है, हज कैसे होता है, तरीके क्या हैं। तो यूँ अगर कोई बच्चों को लेके उमरा करवा रहा है या तवाफ करवा रहा है और बच्चे काबिले तालीम है तो ठीक है। अब एक बच्चा है बिल्कुल दूध पीता बच्चा, उसको समझे नहीं है, तो उसमें मर्जी है। अगर कोई घर पर है ऐसा कि जिसके पास छोड़ा जा सकता है छोड़ दिया जाए, नहीं है तो लिया भी जा सकता है।
ठीक है, तवाफ के दौरान तिलावत कुरान कर सकते हैं?
जी हाँ, तिलावत कुरान पाक की जा सकती है।
सुना है दुरूद पाक हर दुआ का नेमल बदल है, क्या ये बात दुरुस्त है?
दुरूद पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत में बरकत रखी है कि बंदा अगर इस वजीफे को पकड़ ले تو دیگر جو دعائیں ہیں اس سے وہ مستغنی ہو سکتا ہے. بات ہے اس کے ذوق کی، یقین کی، اور عشق و محبت کی. تو اگر کوئی درود پاک ہی پڑھتا ہے عشق اور محبت سے اور اس کا ذوق بھی سلامت رہتا ہے تو درود پاک پڑھتا رہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے سلمان بھائی اس پورے سفر کے اندر،
جی،
خاص طور پر دعا میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ میں کیا مانگوں. بھئی طواف کر کر آیا، وہاں کچھ مانگا، ہر چکر میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے. اچھا، وہ دعا جب علماء نے لکھی ہوگی، ویسے تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے دعا، تو اس دور میں تو دعا پڑھتے پڑھتے طواف ہو جاتا ہوگا. اب تو طواف اتنا لمبا ہو گیا ہے
جی
کہ یہاں سے آپ نکلے ہیں اور ملتزم پہ پہنچے، دعا ختم. ٹھیک ہے، اچھا دعا یہاں بھی مانگی، ملتزم پر گئے وہاں بھی دعا مانگی، آب زمزم پر گئے یہاں بھی دعا مانگی، اب آپ صفا پر آئے وہاں بھی دعا مانگی، پھر دونوں مقامات قبولیت ہے، صفا اور مروہ. تو بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ کیا دعا مانگی جائے. تو یہ بھی ایک محرومی کی بات ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے اور آپ نہیں مانگ رہے. تنوع ہونا چاہیے زندگی کے اندر، مختلف چیزیں ہونی چاہیے. مطلب بندہ ایک ہی طرح کا بعض اوقات عمل کرتا ہے تو اکتاہٹ آ جاتی ہے. تو دعا کے بارے میں آپ تقسیم بندی کر لیں کہ میں نے اس موقع پر اس طرح کی دعائیں مانگنی ہے، اس موقع پر اس طرح کی مانگنی ہے، کچھ دعائیں کامن بھی رکھے، تھوڑا تنوع پیدا کر کے چلے. اچھا، پھر رفیق العالمین شریف میں دعا کے کئی صفات لکھے ہوئے ہیں جو عرفات میں آپ نے مانگنی ہے، تو ان کو ایک مرتبہ پڑھ لے، ان کا مطالعہ کر لے. دعا مانگنا بھی ایک سلیقہ ہے، اور جس کو جو معصور دعائیں ہیں وہ اگر کسی کتاب میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں، ان کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کیا کچھ مانگا ہے. مطلب ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا. بعض مصیبتیں، بعض پریشانیاں صرف اس وجہ سے آتی ہیں کہ آپ کی اپنی توجہ ہی نہیں ہے وہاں پر، کہ میں اس پریشانی اور اس مصیبت اور اس جو نقصان دہ بات ہے اس کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کروں کہ مولا کریم مجھے اس سے محفوظ فرما، یا کوئی غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی، تو بندہ دعا نہیں کر رہا ہوتا. تو یوں دعا نہ کرنا بھی ایک اعتبار سے محرومی ہو جاتی ہے.
سر، کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ امیر السنت کے جو دعائیہ کلام ہے، اگر انہی کو بندہ جو ہے وہ تھام لے تو اس کے اندر بھی بڑی ڈائیورسٹی اور ورسٹیلیٹی ہے، تو یہ بھی اگر دعا کے اس میں مانگتا جائے گا تو انشاءاللہ تنوع بھی ہوتا رہے گا.
دعائیہ کلام کے اندر کچھ نہ کچھ اشعار کو بندہ شامل کر لے تو اس سے ایک تنوع بڑا اچھا ہو جائے گا.
مرحبا،
بہت اچھا تنوع ہو جائے گا.
امیر السنت کا دعائیہ کیا میں پیش کرتا ہوں. جی، کیا خوب لکھا ہے.
یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جا نصیب ہو، حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو.
نصیب ہو.
آمین. جی جی.
غالباً علامہ کرمانی علیہ الرحمٰن نے حج کی ان کی کتاب ہے اولین لکھی ہوئی کتاب ہے, اس میں اس کو لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, ایک غازی جو ہیں انہیں اپنے منصب فرائض کو ادا کرنے کے لیے طویل عرصے کے لیے جانا تھا, اللہ کی راہ میں نکلے وہ, ان کی بیوی حاملہ تھی, اب انہیں بچے کی پرواہ لائق ہوئی کہ بچے کا کیا ہوگا کیسے ہوگا, تو انہوں نے نکلتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ اس بچے کو میں تیرے امان میں دے کر جاتا ہوں. واپس آئے تو پتا چلا بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. اس کی قبر پر پہنچے, قبر پر جب پہنچے تو انہیں کچھ ایسی چیز نظر آئی کہ جو جس سے پریشان ہوئے, مطلب کچھ ایسی علامات نظر آئیں یا لوگوں نے بتایا. اس نے کہا کہ میری بیوی تو ایک نیک خاتون تھی, یہ جو علامات ہیں اس کی قبر کے حوالے سے نظر آنا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ان سے رہا نہ گیا, انہوں نے قبر کھولی. قبر کھولی تو کیا دیکھتے ہیں, قبر میں بچہ زندہ صحیح و سلامت تھا.
اللہ
اکبر. عاطف غیب سے آواز آتی ہے, تم نے اس بچے کو ہماری امان میں دیا تھا, اگر اپنی زوجہ کو بھی امان میں دے کر جاتے تو وہ بھی صحیح و سلامت ملتی.
سبحان اللہ.
دعا اور مانگنے کی کتنی فضیلت ہے آپ اندازہ لگائیے.
اور جب جائے تو گھر والوں کو اللہ کی امان میں بھی دیکھے,
امان میں دیکھا جائے.
مرحبا.
دعا ہے جب گھر سے نکلے بادشاہت میں موجود ہے, خیر المنقلب والی جو دعا ہے کہ اے اللہ جب میں واپس پلٹوں تو میرا پلٹنا مبارک ہو اور کوئی کری منظر نہ دیکھوں, جب میں واپس آؤں تو خیر ہی کو پاؤں, یہ اس کا مفہوم ہے.
مرحبا. حج کے مسائل پر مشتمل شارٹ کلپس جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ کیو آر کوڈ جو ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, تو اس کو آپ جو ہے وہ اسکین کر لیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کو جو ہے وہ حج کے مسائل کے حوالے سے شارٹ کلپس ہیں مفتی صاحب کے انشاءاللہ یہ ملتے رہیں گے.
جو ہم نے کتابوں کے وہ دیے تھے کیو آر کوڈ,
جی
اس میں ایک شکایت یہ آئی تھی کہ پہلے یہ لے کے جا رہا ہے کسی اشتہاری ویب سائٹ پہ, پھر اس کے بعد جا کے اصل ویب سائٹ پہ, دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر رکھے ہوئے ہیں, تو وہ آج ہم نے صحیح کروا دیا ہے وہ فالٹ, اور وہ دوبارہ اگر آپ ناظرین کو دکھا دیں جو صحیح شدہ کیو آر کوڈز ہیں وہ براہ راست پہنچ رہے ہیں وہاں پر.
ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا جی آسان حج کتاب ہے, اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ کیو آر کوڈ آپ اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ یوٹیلائزیشن اس کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ابھی جو کیو آر کوڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ 27 واجبات حج, اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جو اپڈیٹڈ کیو آر کوڈ ہے یہ آپ اسی کو یوٹیلائز کریں, اسی کو استعمال کریں ان شاء اللہ. 27 واجبات حج کتاب یہ ان شاء اللہ الکریم آپ کے موبائل میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. ڈاؤن لوڈ کر بھی لیں اور اس کو پڑھتے بھی رہیں اور اس کو یاد بھی کرتے رہیں, فہرست بھی جو ہے اس کو دیکھیں یاد کریں اور پھر اس کے ساتھ احکام اس کو پڑھ کر اس کو بھی ذہن میں بٹھاتے جائیں. اور آگے ان شاء اللہ الکریم آپ کو رفیق الحرمین کا جو ہے وہ کیو آر کوڈ جو ہے نظر آ رہا ہے, تو رفیق الحرمین امیر سنت کی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ یہ جو کیو آر کوڈ اسکرین پر نظر آپ کو آ رہا ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں.
اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو واٹس ایپ کا جو کیو آر کوڈ ہے وہ اسکرین پر رکھا جائے,
جی,
اور اس پر ناظرین یہ مہربانی کریں کہ صرف جو حجاج کرام ہیں وہی اس میں شامل ہوں. وجہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے موبائل کتنے لوگوں کو سروس فراہم کرے گا, تو جو حجاج ہیں ان تک کلپ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے. ہر بندہ اس کو اسکین کر کے گروپ کا حصہ بن جائے گا تو پھر بوجھ بڑھ جائے گا, اتنا مینیج نہیں کر سکیں گے. صرف پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کی ہے.
اللہ اکبر. مرحبا. ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گیا. سر کال لیتے ہیں,
جی
آگے بڑھتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, حاجی روزانہ کتنے عمرے کر سکتا ہے ایک دن میں, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
پابندی تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن جب حاجی جاتے ہیں نا حج کے لیے بڑا جوش اور ولولہ ہوتا ہے.
ایسا ہی,
اور بعض اوقات اتنے عمرے کرتے ہیں پتہ چلا ہے بوڑھے لوگ بھی دن میں دو دو عمرے کر رہے ہیں اور حج سے پہلے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, حج کے دوران انہیں ویل چیئر پہ لے کر جایا جا رہا ہے, تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہے حج ادا کرنا. اتنا زیادہ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں, پرابلم کا شکار ہو جائیں. تو آپ نے اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے, اپنی توانائی کی حفاظت کرنی ہے. حج کے دوران بہت زیادہ جو ہے وہ توانائی چاہیے ہوگی اور صحت چاہیے ہوگی. تو پابندی تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ دو یا تین عمرے بھی کر لیں, لیکن اس جو پہلو ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے جی. سر لوگ جو ہے وہ زیارات کے لیے بھی جاتے ہیں,
جی,
اور جب زیارات کے لیے جاتے ہیں جیسے جبل نور ہے اس کا نظارہ یہاں یہ میرے پیچھے بھی نظر جو ہے وہ آ رہا ہے یہ اس سمت میں ٹھیک ہے جی. تو اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, غار حرا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, غار ثور کی زیارت کے لیے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ اوپر ماشاءاللہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پہاڑ پر. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ سفر حج سے پہلے یہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں سے بھی بندہ ہو کر کے جو ہے وہ آ جائے؟
دیکھیں جو پہاڑی علاقوں کو رہنے والا ہے نا, گلگت میں رہتا ہے, منصرہ میں رہتا ہے, مری میں رہتا ہے, تو وہ تو بے شک چلا جائے.
ٹھیک,
جو شہری علاقوں میں رہنے والا ہے وہ سوچ سمجھ کے جائے, ٹھیک ہے, کہ اس کی اتنی ہمت ہے یا نہیں ہے. مطلب لوگ وہاں جاتے ہیں پہلے ہی وہ چیز جس کو وہ شکار ہوتے ہیں کہ ان کی رانیں چھل رہی ہیں, واک کرنے کی عادت نہیں ہوتی. واک کرنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے ہوٹل بہت دور ملا ہے, خود مسجد الحرام شریف آنے کے لیے دو دو کلو میٹر پہلے چلنا پڑ رہا ہے, رانیں چھل رہی ہیں, مسائل پیدا ہو رہے ہیں, زخمی ہو گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ابھی سے واک شروع کر دیں, اب تو فلائٹیں شروع ہو گئی ہیں, لیکن وہاں جا کے بھی آپ کسی نہ کسی طریقے سے معتدل رہیں, بہت زیادہ نہ چلیں اور اتنا بھی چلیں کہ آپ پریپریٹ کرتے رہیں, ایک وارم اپ کی کیفیت رہے. تو پہاڑ پر چلنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے,
صحیح,
مطلب ہزار ورزشیں ایک طرف, پہاڑ پہ چڑھنا ایک طرف, ٹھیک ہے, بندہ ہانپ جاتا ہے. تو پھر پہاڑ پر چڑھنے کے بھی اوقات ہوتے ہیں, جیسے ہم میں جو آخری مرتبہ کئی سال ہو گئے, بہت سارے سال ہو گئے, جب غار ثور پہ چڑھا تھا تو رات کا وقت تھا, رات کے وقت چڑھے, مطلب ایک ڈیڑھ بجے چڑھے, وہیں پر رہے, فجر پڑی, پھر واپس آئے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ جو دھوپ کے اندر چڑھنا ہے اس کی مشقت نہیں ہوئی, اور غار ثور پر چڑھنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو یوں سوچ سمجھ کے چڑھیں, یہ نہ ہو کہ آپ اس کے بعد چار دن پڑے ہوئے ہوں اور نماز پڑھنا مشکل ہو رہی ہے اور حج کا معاملہ تو پھر اور مشکل ہو جائے.
اللہ حافظ.
اس طرح کی مشقت والے چیزوں کو
جی
حج کے بعد کرنا چاہیے,
ٹھیک,
تاکہ کوئی بڑی پرابلم پیدا نہ ہو.
ٹھیک ہے جی. سر اب سوال یہ ہے کہ کیا حاجی سفر حج کے دوران کوئی سامان تجارت اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے کہ اس کو بیچنا بھی رہے گا, کچھ ارننگ ورننگ بھی ہوتی رہے گی؟
دیکھیں ایک ہے ضمنی بات, مقصد تجارت نہیں ہے. تجارت کی نیت سے جانے والا اس کا اور مقصد اور نیت ہوتی ہے, اور ایک یہ کہ میں جا رہا ہوں حج پر اور ساتھ میں تھوڑا بہت سامان لے لوں, راستے میں وہ بک جائے. تو یہ ہے ضمنی ایک چیز ہے. تو اس ضمنی جو چیز ہے اس کی حد تک تو اجازت ہوگی. جیسے جمعہ جو ہے فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ کوئی شخص کشتی میں بیٹھ کے جا رہا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, اب وہ حالت صحیح کے اندر ہے, اس دوران اگر وہ کام کرتا ہے جو جس کی اس کو اجازت نہیں تھی, تو یہاں صحیح کی مخالفت نہیں پائی گئی,
ٹھیک,
تو وہاں ایک رخصت دی گئی.
صحیح.
تو یہاں ایک ہے تجارت ہی کے لیے جانا,
صحیح,
اور ایک ہے حج کے لیے جانا, اور ضمناً راستے میں کچھ نہ کچھ چیز لے لی اس نے.
صحیح.
دونوں چیزوں میں فرق ہے.
ٹھیک ہے جی. حاجیوں میں وہاں تقسیم کرنے کے لیے کوئی چیز لے کے جانی چاہیے, جیسے بادام وغیرہ یا کاجو وغیرہ, آپ یہ مشورہ دیں گے؟
دیکھیے حج مبرور میں پڑھ رہا تھا نا
جی,
حج مبرور کسے کہتے ہیں, بعض روایات میں یہ مانا بھی ملا کہ کھانا کھلایا جائے جس میں سلام کیا جائے, یہ بھی ایک مبرور کی صورت ہے. اچھا, بعض حجاج کرام جو ہیں, جیسے ہمارے قافلے میں ایک حاجی تھے
جی,
مجھے نہیں پتا تھا یہ پکوان چلاتے ہیں, ایک دن انہوں نے کھانا کھلایا لوگوں کو, اتنا لذیذ کھانا, میں کہا کس نے بنایا ہے, پتا چلا جی ان کا پکوان ہے, اور یہ پورا اہتمام کر کے لے کر آئے ہوئے تھے کہ ایک دن میں نے اپنے قافلے والوں کو کھانا کھلانا ہے.
واہ واہ.
تو یوں ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے, کوئی کھانے کا اہتمام کر کے لے کے جاتا ہے, مطلب سامان نہیں لے کے جا رہا تو پیسے لے گیا, کوئی وہاں جا کے لنگر کر دیتا ہے, بزرگان دن کے ایام بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس میں فاتحہ چل رہی ہوتی ہے, تو مختلف ایکٹیویٹیز اپنی اپنی ذوق کے مطابق لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں. تخصیص ہم کیسے کریں کہ کوئی کیا کی جائے؟ فضیلت کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے, بھائی کھانا تو وہاں سبھی کھا رہے ہوتے ہیں, ایسا تو نہیں کہ بھائی کھانے کی قلت ہے, کیونکہ اس وقت حج کے پیکج میں کھانا دینا ٹور آپریٹر کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے.
ایسا ہی
وہ دے گا.
ہند میں تو لانڈری کی سہولت بھی ملتی ہے, کپڑے بھی دھلے ہوئے ملیں گے.
اچھا, وہ سہولت ہے ان کو. اچھا, یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ بھائی ایک شخص کہیں دور گیا تھا, کھانے کا ٹائم نہیں رہا, اب کوئی کسی کی خیر خواہی کرتے ہوئے لے گیا, آؤ بھائی میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں, یا تم اتنے دور سے تھکے ہوئے آئے ہو, میں تمہارے لیے کھانا لے آتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھا ثواب ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ضرورت بھی ہے کہ اردو جاننے والے لاکھوں لاکھ لوگ آئے ہوتے ہیں اور ان کو حج کے مسائل پتہ نہیں ہوتے, آپ ساتھ میں حج کی کتاب لے جائیں گے, مطلب آپ اپنے ساتھ چار کتاب رکھ لیتے ہیں, ایک میرے لیے ہے، دو میرے قافلے میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے کسی کو دے دوں گا، ایک انجان آدمی کو دے دوں گا۔ تو یوں ایک یہ بھی ایک بڑی اچھی نیکی ہے کہ آپ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے حاجی آئے ہوئے ہیں آپ ان کا وہ مقصد پورا کرنے کے لیے ان کی اعانت اور مدد کر رہے ہیں۔ حج کے حوالے سے کوئی پمفلیٹ ہو گیا، بک ہو گئی، جیسے کئی کتابیں مکتبہ میں نے شائع کی ہے، حاجیوں کی حکایات کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، ذوق پڑھاتی ہے اور شوق پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے رفیق الحرمین ہے، دیگر کتابیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس سے آپ ایک حاجی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔
مرحبا، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، سعی کرتے کرتے اگر بندہ تھک کر بیٹھ جائے تو کیا دم ہوگا؟
نہیں، سعی کو مسلسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر تعطل پیدا ہو گیا ہے اور کوئی کسی نے وقفہ کیا ہے تو وقفہ کرنے سے ترک واجب لازم نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، کال۔
ماشاء اللہ، مرحبا سلسلہ کام حج، مرحبا مفتی صاحب کی آمد، مرحبا۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ ماشاءاللہ، حج کی کیا بات ہے، اللہ رب العزت کے پیاروں کی پیاری اداؤں کے مجموعے کا نام حج ہے۔ مفتی صاحب کے اگر وراثت کا حصہ ہو تو کیا اس کو بیچ کر، اگر وراثت تقسیم ابھی ہوئی نہیں لیکن وراثت میں حق ہے تو کیا والدین کی اجازت جو سے پوچھ کر دیا جا سکتا ہے، یا وراثت آپ ہی کا حق ہے اور آپ ہی اس کو اپنے اس حساب سے سیل کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ اور کیا قرض لے کر بھی حج کیا جا سکتا ہے؟
ویسے تو ہمارے پروگرام کا نام احکام حج ہے، آپ وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، کسی شخص کا حق ہے تو وہ اسی کا حق ہے، وہ خود مجاز ہے، جو چاہے اس کا کرے۔ بیچنا چاہتا ہے تو بعض صورتیں سے بنتی ہیں کہ شرکا سے پوچھنا پڑے گا، پتہ چلے گا جی مشترکہ گھر ہے اور وہ اس کا ایک اپنا حصہ بیچنا چاہ رہا ہے، تو شرکا کو اعتماد میں لے ورنہ پرابلمس پیدا ہوں گی۔ سوال واضح نہیں ہو سکا ان کا کہ وراثت میں کیا پوچھ رہے ہیں۔ جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہ تو میں نے بتا دی، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تھا تو دارالافتاء کے پروگرام ہوتے ہیں، اقامت یاد بھی ہوتا ہے اتوار کو، اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ قرض لے کر حج کی جہاں تک صورت ہوئی ہے، جس پر حج فرض ہے اس کے لیے تو تاکید ہے، حج فرض ہو چکا پھر کسی وجہ سے پیسے نہیں رہے، جیسا کہ کرونا کے ٹائم پہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، حج کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس ٹائم تھا حج 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا، اور اب حج آیا 8 لاکھ کا 12 لاکھ کا۔ اب فرض ہو چکا تھا اس وقت بھی، لیکن اب یہ ہے کہ پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، پیسے کم ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تاکید ہے کہ یہ قرض لے سکتے ہوں تو قرض لے کر جائیں۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری یہ صورت ہے کہ کوئی نفلی حج کرنا چاہتا ہے تو قرض لینا تو اس کے لیے بھی جائز ہے، اور خاص طور پر جب ادا کر سکتا ہے تو کوئی وجہ بھی نہیں ممانعت کی۔
ٹھیک،
جو ادا کر سکتا ہے اس کے لیے قرض لینا جائز ہوتا ہے۔ تو یوں قرض کی دو صورتیں بنی ہیں، وہ میں نے عرض کر دی۔
ٹھیک ہے سر، اب آخری سوال۔ مکہ شریف میں سنا ہے جلال بہت ہوتا ہے، اس لیے لوگ غصے میں زیادہ آتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیے، بعض اوقات ہم اپنا مشاہدہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک عام جو جانے والا ہے اس نے مکہ مکرمہ میں کس کو دیکھا؟ اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ یہ حالت سفر میں، حالت سفر میں گھر جیسا آرام نہیں،
ایسا ہی
آسائشیں نہیں، نیند، مطلب ایک کمرے میں 4 بندے ہیں، ایک آتا ہے بلب کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سننے لگتا ہے، دوسرے باتیں کر رہے ہیں،
ایک اے سی آن کر دیتا ہے، دوسرا اس کو آف کر دیتا ہے،
مطلب جب ٹھنڈا گرم موسم ہو تو بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو طرح طرح کی پریشانیاں، دشواریاں، تو یہ چڑچڑاپن پیسے پیدا کر دیتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، آرام کا نہ ہونا یا خلاف مزاج چیزوں کا ہونا۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے مکہ مکرمہ میں اور ہم سمجھتے ہیں مکہ مکرمہ میں جلال ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو دکانوں پر کھڑا ہوا ہے،
صحیح،
اصل جلال تو ان کا ہوتا ہے،
اللہ،
وہ سارے کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں بےچارے، وہ ملازم ہوتے ہیں، اور یہ پیک سیزن ہوتا ہے، یہ 14-14 گھنٹے 15-15 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک گاہک، ایک کے بعد ایک گاہک، ٹھیک ہے، ہر ایک کو کنوینس کرنا، پوچھنا۔ بعض اوقات تو ہمیں سے لگتا ہے بہت روٹ ان کا لہجہ ہے، مال بیچنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کے بعد تو گاہکوں کی بہتات ہوتی ہے۔ ایک ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہم اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں بڑا جلال ہے جی، لیکن اس کی کیفیت بیچارے کی کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے، یہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تیسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمیں وہ جو ڈیوٹی دینے والے افراد ہوتے ہیں ان میں جلال نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ ڈیوٹی دینے والے افراد پورا سال ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں,
ایسی بات,
اور اس موسم میں تو وہ ان کی حالت ہو جاتی ہے. دھوپ, آؤٹ ڈور کام کرنا آسان تھوڑی ہے,
ایسے ہی
دھوپ ہے, دشواری ہے, دھکے ہیں, پھر لوگ بات نہیں مان رہے. آپ نے کہا یہاں سے جاؤ, وہ یہاں سے نکل گیا, ٹھیک ہے, تو ان کا مزاج بھی جو اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور ایک غصے کی کیفیت آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ کا ہر آدمی اس کی یہی کیفیت ہے, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
مطلب مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں, بارہا میں مکہ مکرمہ میں ہونے والے جو محافل ہیں, جو حدیث کے جہاں درس دیے جاتے ہیں اس میں بھی میری حاضری ہوئی, محافل مولود میں بھی حاضری ہوئی, دیگر جو پروگرام اس میں بھی حاضری ہوئی, تو مکہ مکرمہ کا رہنے والے لوگ بڑے نفیس, مہذب, پولائٹ, بڑے میٹھے لوگ نظر آئے. ایسا نہیں ہے کہ جلال ہے. ہاں, جو خطہ عرب کے لوگ ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے, یعنی خطہ حجاز جو ہے سلمان بھائی
جی,
اس کے لوگوں کا ایک خاص اپنا ایک مزاج ہے, گفتگو کا, بات چیت کا. اور جیسے ہمارے پٹھان بھائی ہیں نا, تو ان کا ذرا مضبوط جسم کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک طاقت زیادہ ہوتی ہے. مطلب جتنے بھی مزدور اور زمین کھودنے والے ہمارے یہاں جو عام طور پہ ہم نظر آتے ہیں, ہمارے پٹھان بھائی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو یوں خطہ عرب اور خاص طور پر خطہ حجاز کے لوگ ہیں, ان کا لب و لہجہ ایسا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لڑ رہے ہیں.
صحیح,
اور کچھ بیک گراؤنڈ میں نے یوں عرض کیا. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ بعض خطے ایسے ہیں کہ ان کی کیفیات تھوڑی الگ ہیں. ہر علاقے کی آب و ہوا اور جو موروثی عادات و اتوار ہیں اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو یوں ہمیں ایک اعتبار سے جلال نظر آتا ہے. اچھا, پھر پہاڑوں میں گرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پہاڑوں میں گرا ہونے کی وجہ سے اس کی ہیبت ویسے زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ مکہ مکرمہ میں ہیبت ہے, کوئی شک نہیں ہے, ہیبت وہاں پر ہے, جلال بھی وہاں پر ہے. خود خانہ کعبہ کا نظارہ جو وہ کیا ہے,
اللہ ہو
جلال ہے, اس کا اپنا ایک جلال ہے, اپنی ایک ہیبت ہے اس کی, ہے. ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف نور برس رہا ہے اور نور کے اندر ایک سیاہ جو ہے وہ عمارت کھڑی ہوئی ہے, اور ایک اس کے اندر ہیبت بھی نظر آتا ہے, جمال بھی نظر آتا ہے, اور اس کے اندر جلال بھی نظر آتا ہے. یہ اپنی جگہ پر باتیں ہیں. لیکن چونکہ حاجی جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو وہاں اسے مٹھاس ہی مٹھاس ہی مٹھاس ہی مٹھاس ہی مٹھاس نظر آتی ہے. تو وہ جو تقابل ہوتا ہے نا, تو پھر کچھ جلال زیادہ نظر آتا ہے.
ٹھیک ہے,
ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, اللہ کریم,
اپنے علاقے ہیں.
مرحبا. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صبر و برداشت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, اور حج کے جو مبارک مناسک ہیں منا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, اللہ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ طه و یسین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
خدا کا فضل, نبی کی عنایتوں کا سفر, جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر. خدا کا فضل, نبی کی عنایتوں کا سفر, جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر.